السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ساتھ شروع میں دیکھ رہے ہیں اس کو بار بار نہ کرنا پڑے. وہ دوسرا نہیں لگایا اس لیے دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا سا. اللهم ارزقني علما نافعا واسعاً عميقاً. اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً مباركاً من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آج ہم نے آیت نمبر 110 سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لفظی ترجمہ دیکھیں جی. كنتم, یہ کلمہ کن اور تم سے مل کر بنا جی. کن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ. ہونا اور تم اردو ہی کا کلمہ ہے. کن تم, تم ہو. کن تم ہو تم. خیر امت, خیر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جی. کیا معنی؟ بہتر. امت, امت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. خیر امت, بہترین امت ہو. کن تم خیر امت, ہو تم بہترین امت. اخرجت, اخرجت یہ خارجہ, خارج کرنا اردو کا کلمہ ہے, باہر ہونا. کلمے کے آخر پہ تا آ گئی ہے جو کسی مونث کی علامت کے طور پر آئی ہے. تو امت کا کلمہ چونکہ عربی میں مونث ہے, اس اردو میں بھی مونث ہے ویسے تو, تو مونس کی علامت کے طور پر آخر پہ تا آ گئی جس کے اوپر جزم ہے. اخرجت, اس کے اندر ایک اور بات دیکھیے, پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور خراجہ کے دوسرا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. یہ پیسی وائز ہے. اخرجت نکالی گئی ہے, پیسی وائز ہے, ایکٹیو وائز نہیں ہے. بند کر لیجیے اس کو, ذرا بند کر لیا آپ اس کی بیس, پہلے بند کریں, بالکل بند کر دیں بیس, بالکل بند کر, بالکل بند کر دیں. نہیں ٹوٹل بند ہو گئی. اب بیس بند کر کے اب والیوم صرف کھول لیں, صرف والیوم کھول. اخرجت, نہیں اخرجت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیس کھلی ہے جی, والیوم کھولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تھوڑا سا بڑھا دے، والیوم کو ہی بڑھا، بیس کو نہیں. یہ اس کو جب وہ اٹکتی ہے نا آواز، بس اس وقت کھولا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو کوئی ادھر سے نہیں جانا، پیچھے سے جانا. آپ ادھر سے جائیں، یار یہ رستہ بند کرو ادھر سے. اتیک صاحب آپ خود رستہ بتا رہے ہیں، یہاں سے رستہ بند کرو، پیچھے سے جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی آواز کھولے والی. ہاں بسم اللہ، نہیں زیادہ ہو گیا. اور کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ رہنے دیں. ٹھیک ہے جی، شروع کریں اپنا. اخرجت، نکالی گئی ہے، کسی اور نے نکالی ہے، یعنی اللہ نے نکالا ہے، اللہ نے ظاہر کیا ہے. اخرجت للناس، دو لام کٹھے آ گئے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک لام آئے تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لام تعلیل ہے کہ لام لازم ہے، لیکن اگر دو لام آ جائیں تو وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس کا ترجمہ کے لیے ہی کریں گے. للناس، اور ناس کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو کا کلمہ ہے یہ بھی. للناسی، لوگوں کے لیے. للناسی، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. تامرون، تامرون کے اندر یہ جو تا کلمے کے شروع میں آئی ہے کس بات کی علامت ہے جی؟ مجھے آواز نہیں آئی رہی. ٹھیک صاحب، کس کی آواز آئی ہے؟ نہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تا جو کلمے کے شروع میں آیا ہے کس بات کی علامت ہے؟ فعل مضارے اور مخاطب کی علامت ہے. تو اس کا ترجمہ ہے یا ہوگا کرتے ہیں اور تم کریں گے، اور امر تو ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، اور کلمے کے آخر پہ جو وونون لگا ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. واو الف، وونون اور یا نون کلمے کے آخر پہ آ جائیں تو یہ اس کلمے کو جمع بنا دیتے ہیں. آمارا، اس نے حکم دیا. یامرو، وہ حکم دیتا ہے یا، اور تامرو، تم حکم دیتے ہو یا دو گے، اور تامرون، تم سب حکم دیتے ہو یا دو گے. تامرون، تم حکم دیتے ہو یا دو گے. بالمعروف، بے کے ساتھ، اور الف لام تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اور معروف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نیکی کو اور بھلائی کو. تم نیکی اور بھلائی کے ساتھ حکم دیتے ہو، تمہارا حکم نیکی اور بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے. وتنہونا، واو بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، بمانی اور تنہا، تے شروع میں آ گیا تم کے لیے، واو نون آخر پہ آ گیا جمع کی علامت. باقی نہا کرنا، نہیں کرنا، منع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تنہون، تم سب منع کرتے ہو. ان کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. میں نے اس کو ساری کہانی منو ان سنا دی، سے کے معنی میں، منو ان، من سے، ان بھی کا مطلب سے ہوتا. المنکر، منکر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ. منکر، برائی، یہ بات بڑی منکر ہے، یہ بات بڑی بری ہے، یہ اچھی نہیں ہے، اور لیکن الف لام لگ گیا ہے. المنکر، اس برائی کو جو خاص برائی ہے، جو ہمارے ہاں برائی، اس بات کا خیال ہے. ایک برائی ہے جو میں کسی چیز کو برا سمجھتا ہوں، فلاں آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے جس کو اللہ برائی سمجھتے ہیں. اس طرح نیکی بھی وہ جو اللہ کے ہاں نیکی ہے. وتؤمنون، واو ہماری زبان کا کلمہ، تے تو تم کے لیے آ گیا اور مضارع کی علامت آ گیا، اور واو نون کس بات کی علامت جی؟ جمع کی علامت، آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، یومینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور تومینو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، تومینون باللہ اللہ پر، با کے معنی ہم نے کبھی پڑھے میں، بالقولی جب پڑھا تو اس کے اندر با کے معنی گفتگو میں، کبھی با کے معنی پر ہوتے ہیں، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، کبھی ماں کے معنی کے ساتھ ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، کبھی ماں کے معنی سبب اور وجہ بھی ہوتے ہیں، بجہالت جہالت کے سبب، کبھی با کے معنی کے متعلق بھی ہم نے پڑھے تھے، بکل شیء علیم ہر چیز کے متعلق وہ جانتے ہیں ازل سے ابد تک۔ تو یہ سارے معنی با ہی کے ہیں، تو سیاق و سباق میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے۔ ٹھیک سا، ادھر سیٹیں کم ہو گئی ہیں، ذرا کرسیاں رکھوا دو۔ باللہ یہاں با کے معنی پر ہیں، باللہ اللہ پر، ولو وو کے معنی اور لو اگر، اور لو اگر، آمنا آمنا یہ تو ماضی ہے کیونکہ اس سے پہلے مضارع کی علامت کوئی نہیں لگی، آمنا ایمان لاتے، اگر ماضی میں ایمان لے آتے، اہل الکتابی، اہل کتاب اردو میں ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، ہم اہل کتاب ہی کہتے ہیں، یہ وہی کلمہ ہے، ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکانا، لام یہاں پر ایک لام آ گیا ہے، اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا یہ لام لام تعلیل ہے کہ لام لازم ہے، لام تعلیل ہوگا تو اس کے معنی کے لیے، اور لام لازم ہوگا تو اس کے معنی یقیناً ہو جائیں گے۔ لام اگر کے لیے ترجمہ کریں تو جملہ ہی نہیں بنے گا، لیکن اگر ہم یہاں پر لام کا ترجمہ یقیناً کریں تو پھر جملہ بن جائے گا۔ لکانا، کانا کا مطلب آپ یہ ہم نے پڑھا ہونا، لکانا تو یقیناً ہوتا، خیرن لہم، لام کے لیے، ہم ان کے، تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، کیونکہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اہل کتاب ایمان لے آتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، منہم ان اہل ایمان میں سے، اہل کتاب میں سے، منہم من سے، اور ہم ان میں سے، المؤمنون ان میں سے کچھ لوگ حقیقی مومن ہیں، مومن ایک شخص، اور وونون جمع کی علامت شروع میں جو الف لام لگ گیا ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ نہیں خاص حقیقی کے معنوں میں، حقیقی ان میں مومن ابھی ہیں، اس میں مار، وہ اکثر ہوں، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اکثر بھی ہماری زبان کا کلمہ، مومن بھی ہماری زبان کا کلمہ، اکثر ہوں ان میں سے اکثر لوگ، الفاسقون نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، بلکہ فاسق کی تعریف ہم نے یہ کی تھی، جو نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے وہ تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن گناہگار کو اگر بتایا جائے کہ فلاں کام تم نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کیا ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، وہ واپس پلٹتا ہے، وہ تائب بن جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن فاسق اس پہ اڑ جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ آیا کریمہ اس طرح آئی تھی، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، یہ آپ نے پہلے اس کو پڑھ لیا۔ اس کا آغاز ہو رہا تھا یدعون الی الخیر، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، تم حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اللہ کے موتی محمد رسول اللہ کی باتیں انہیں سناتے ہو۔ یدعون الی الخیر، الخیر تو کیا ہے؟ وہ جو اللہ فرما دے وہ خیر ہے، جو رسول فرما دے خیر تو وہ ہے، جو فرقہ کہہ دے وہ خیر ہو سکتا ہے؟ وہ خیر نہیں ہو سکتا۔ تم فرقوں کی طرف نہیں بلاتے، اپنے علماء کے اقوال کی طرف نہیں تم لوگوں کو بلاتے، تم تو صرف یہ دیکھتے ہو کس بارے میں، اس موضوع پر اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور بس یہاں پہ آ کر تم رک جاتے ہو۔ اس لیے تمہیں بہترین امت قرار دی۔ تم نے جب اس طرح حکمت کے ساتھ سچے موتی بکھیرے جنہوں نے اپنے دامن میں انہیں سمیٹا، تم نے انہیں ایک لڑی میں پرو لیا، انہیں سمیٹ لیا، اور ایک ایک لڑی کے اندر پروتے گئے تاکہ تسبیح کے دانے بنتے جائیں، تاکہ ہر دانے سے اللہ اللہ کی آوازیں نکلنے لگ جائے۔ یہ محمد رسول اللہ کی اور ان کے ساتھیوں کی دراصل تعریف ہو رہی ہے۔ اب تم وہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، اے محمد اور صحاب رسول، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، پھر تم انہیں اس طرح کھلا بھی نہیں چھوڑ دیتے، انہیں منظم کرتے ہو، موتیوں کی طرح پروتے ہو، اور پھر تم نے اپنے نبی کو اپنا امیر بنا لیا اور ان کی اطاعت کرنے لگ گئے ہو، تم خیر امت ہو۔ جب یہ آدمی کام کر لیتا ہے تو پھر وہ خیر امت کہلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، اور وہ روزے سے رہے، اللہ اسے خیر امت قرار دینے اور خیر فرد قرار دینے کو تیار نہیں، جب تلک وہ نیکی کا یہ حکم نہ دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ اس نے کام کرنا تھا، یدعون الی الخیر، وہ نیکی کا حکم دیتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیہ کریمہ ہے بنیادی طور پر بہت انقلابی ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت کو پہلے خود قبول کیا، پھر یدعون الی الخیر کی تفسیر بن گئے، اس کی تصویر بن گئے، اس کا نمونہ بن گئے، اس کے لیے اسوہ بن گئے کہ انہوں نے کبھی یروشلم سے نکلتے ہوئے، کبھی فلسطین سے نکلتے ہوئے اردن تک، اور کبھی لک و دک صحرا سے گزرتے ہوئے عراق اور دور دراز کے علاقوں میں، اور کبھی پھر بڑے صحرا سے نکل کر آ کے سعودی عرب کے ان علاقوں میں جنہیں آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، عرب کے ان علاقوں میں، یمن سے ہوتے ہوئے پورے اس بڑے خطے کے اندر جنہیں آج ہم مشرق وسطی کہتے ہیں، پھر کر اکیلے شخص نے دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، یہ خیر امت تھے۔ خیر امت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے، وہ اکیلا بھی بندہ یہ کام کر رہا تو خیر امت ہے، وہ اپنی ذات میں انجمن ہے، وہ ایک اپنی ذات کے اندر ایک گروہ ہے، لیکن انہوں نے تو دعوت دی۔ پھر جب دعوت دے کر دو چکر لگا لیے تو شرق اردن کے اندر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، لڑی کے اندر پرو دیا، اور کہا کہ یہاں پہ دعوت کا کام تم کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور برائیوں سے تم روکو گے. اسی طرح یروشلم کے اندر اور فلسطین کے اندر بلاد شام کے اندر اپنے بیٹے اسحاق کو وہاں پہ مقرر کیا، اور آخری امت میں، آخری زمانے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اندر، عرب کے اندر جا کے انہیں اپوائنٹ کر دیا کہ یہ علاقہ اب تمہارا ہے، یہاں پر دین کی دعوت تم نے دینی ہے. حضرت اسحاق، حضرت لوط کی قوم نے ایک وقت آیا کہ ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا. یدعون الی الخیر کی منزل سے وہ گر گئے. پھر اللہ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے. خیر امت تو تب ہو گئے کہ یدعون الی الخیر کا کام کرو گے، یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کرو گے، لوگوں کو منظم کرو گے، امیر بنو گے، ان پر حکم جاری کرو گے. یہ تو تمہارا مشن تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ایک دفعہ عذاب آیا، تو عذاب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ روایت پہنچائی ہے، قرآن حکیم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ فرشتے نے جا کے کہا کہ یا اللہ، جس بستی کو الٹنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، اس بستی میں تو ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو دن رات اللہ تیرے آگے سجدے میں ہی پڑے رہتے ہیں، تیرا ہی نام جپتے رہتے ہیں، تو کیا اس بستی سے جس کے اندر اتنا نیک آدمی پایا جاتا ہو، اتنا عبادت گزار اور زاہد اور عابد پایا جاتا ہو، اس بستی کو الٹ دوں؟ تو اللہ نے جل شانہ نے فرمایا کہ میرے عذاب کی ابتدا اس بدبخت سے کرو. جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں روک سکے، یہ کہتا کہ میں جنت چلا جاؤں، ہم نے تو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا تھا. ہاں ذات کی اصلاح ضروری ہے، لیکن ذات کی اصلاح کا کہاں یہ مطلب کہ خزانہ تمہیں مل گیا، سانپ بن کر اس پر بیٹھ جاؤ. تم نے تو اسے دعوت دینا تھی. وہ اللہ والا جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، سجدے میں پڑا رہتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب کی ابتدا اس بدبخت سے کرو. اور قرآن حکیم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امت خیر امت نہیں رہتی، اب اس مقام سے گر جاتی ہے. حضرت سلمان کے زمانے میں جب اس امت نے یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف کا کام کیا تھا، تو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا کہ سلمان کے زمانے میں بیت المقدس ان کا قبلہ بنا دیا گیا، دنیا کی امامت انہیں نصیب کر دی، فضلناکم علی العالمین کا ٹائٹل دے دیا گیا، یعنی دنیا کے اندر اے بنی اسرائیل تم نے یہ کام کیا ہے تو اب تم دنیا کی بہترین امت ہو. بہترین امت، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو اب کہتے ہیں عیسائی، اس زمانے میں یہ مسلم کہلاتے تھے. پھر انہوں نے اس کی دعوت دینے کی بجائے اپنے اپنے علماء کی باتوں کو کہنا شروع کر دیا، پھر فرقہ در فرقہ در فرقہ در فرقہ بنتے چلے گئے اور بکھر گئے. پھر میں نے بتایا کہ مشرق سے عذاب آیا، وہ بخت نصر کا عذاب تھا، پھر شمال سے اشوریوں کا عذاب آیا، پھر اللہ نے ٹائٹس رومی کو بھیجا جنہوں نے تباہ و برباد کر دی. اب جب وہ برباد ہو گئے تو حضرت عیسیٰ کے 571 سال کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور اب بھیجا کہاں؟ جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعائیں کرتے دنیا سے چلے گئے کہ یا اللہ ان کے اندر ایک نبی بھیج دے. اب اس نبی کی باری تھی، وہ محمد رسول اللہ جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھا، وہ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھیوں نے مل کر صحابہ نے وہ کام کیا جس کے لیے کوئی امت خیر امت بن جاتی ہے، یعنی یدعون الی الخیر. جب یدعون الی الخیر کے مقام پہ وہ پہنچ گئے تو پھر دیکھیے حکم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کنتم خیر امت. اب یہاں پر وہ جس طرح پہلے آیا تھا کہ یدعون الی الخیر وہ نہیں کہا، کیونکہ خیر امت اب ہو گئے ہو اس کا آٹومیٹیکلی معنی یہ ہو گئے کہ تم دعوت کے میدان میں اللہ اس کے رسول کی باتیں پہنچانے لگ گئے ہو، اپنے علماء کی باتیں نہیں پہنچاتے، تم امت بن گئے ہو، تم فرقہ نہیں رہے ہو. کیونکہ وہ امت جو تھی بنی اسرائیل، وہ امت امت رسول ہی تھی، لیکن اپنے اپنے علماء کے کہنے پہ وہ فرقہ 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 ہو گئے. ہم نے انہیں خیر امت اور امت وسط جسے اعتدال والی امت کہتے ہیں اس وقت کی امامت کے اس منصب سے ہٹا دیا، اور اے محمد رسول اللہ اب ہم تمہیں اور تیری امت کو خیر امت قرار دیتے ہیں اور وقت کی امامت اب تمہیں نصیب کرتے ہیں. خیر امت، بہترین امت ہو اب. اور بہترین امت والے کیا تعریف ہے اس کی؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے. جی پھر وہ جو بیت المقدس قبلہ بنا تھا حضرت سلمان کے زمانے میں، ان کی امت اس کے اہل نہ رہی، وہ قبلے کی تحویل کا آرڈر آ گیا جو آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پوری تفصیل سے پڑھا تھا. یہ قبلہ کی تحویل کا آرڈر، بنیادی طور پر یہ حکم جو ہے یہ اس منصب سے معزولی کا ہے، اور خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا اس کی طرف رک کر کے اب جو نماز پڑھنے کا آرڈر ملا ہے، یہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کر دیا گیا ہے منصب امامت پر. اب فضل لکم علی العالمین کا ٹائٹل کس کے پاس ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب تم نے مدینے کی اسلامی مملکت بنا لی ہے، اور اسلامی مملکت بنا کر آرڈر تو تبھی کریں گے نا جب حکومت ہوگی، جب اقتدار ہوگا. باپ بیٹے کو اگر حکم دیتا ہے، خاوند بیوی کو حکم دیتا ہے، تو اپنے اس اقتدار کی وجہ سے دیتا. اسی طرح رعیت کو اگر حکم دینا ہے، ہم محلے دار کو نہیں کہہ سکتے کہ چل نماز پڑھ، ہم اسے دعوت ہی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھ، نہیں پڑھتا تو مرحم بسبا، اسے سات سال کا ہو جائے تو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، وہ ادرب ہوں بلا شرا، جب وہ دس سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. تو یہ مار کے بھی نماز پڑھانا یہ بیٹے پہ اقتدار ہے. اس لیے اسی طرح اگر عوام کو کہنا ہے کہ نماز پڑھو تو پہلے اقتدار کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ تو یہ مدینے کی حکومت اب بن گئی ہے، اب تم خیر امت ہو گئے اور تمہاری خوبی یہ ہے اب تم نیکی کا حکم دیتے ہو. دعوت کے میدان سے اب آ چکے ہو، اب تم نیکی کا حکم دینے لگ گئے ہو. مکہ میں دعوت کا کام تھا، مکہ میں دعوت کا کام موجود تھا، لیکن مکہ کے اندر اس دعوت کا کام کرتے ہوئے کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہوتی تھی تو آرڈر نہیں کیا جاتا کہ یہ برائی نہ کرو. لوگوں نے جوئے کے اڈے کھول رکھے تھے، آرڈر کے ساتھ منع نہیں کیا گیا، طاقت کے ساتھ روکا نہیں گیا. وہاں پہ تو روکا اس وقت گیا ہے جب مدینے کی حکومت بن گئی تو اقتدار کی قوت سے آرڈر کر دیا، خبردار آج کے بعد جوئے کی مجلس نہیں ہوگی، شراب کی مجلس نہیں ہوگی، شراب نہیں بنائی جائے گی، شراب نہیں بیچی جائے گی، جو بیچے گا پھر درے بھی کھائے گا، پھر مار کے بھی آرڈر کروایا جائے گا، تم بہترین امت ہو. لوگ سمجھاتے ہیں، یورپ سے پڑے ہوئے لوگ، کہ جناب اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور جبر نہیں ہے. اور یہ مولوی زبردستی ہم پر اللہ کا حکم نافذ کریں گے, یہ زبردستی ہمیں کہیں گے نمازیں پڑھو. ہاں اللہ کے بندو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین یہ قرآن حکیم کی آیا کریمہ ہے جو آپ نے بھی یہاں پڑھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے. وہ حکم یہ ہے کہ تمہیں دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زور اور جبر نہیں ہے. تم آزاد ہو, مسلمان ہونا چاہو تو آزاد ہو, نہیں مسلمان ہونا چاہتے تو آزاد ہو. ہم تمہیں صرف دعوت دیتے ہیں, امر نہیں کرتے. امر ہمارا نہیں ہے تمہارے لیے. وہ تو جو ایمان لے آئے, دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے, امر ہم اسے کرتے ہیں کہ اب اس نے نبی کو اپنا امیر بنا لیا ہے, ان کو اپنا نبی اور رسول مان لیا ہے. اور نبی اور رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطیع باذن اللہ, ہم نے تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ایسا اس کے سوا کہ اس کی اطاعت کی جائے. وہ تو اطاعت کے قابل ہوتا ہے, تو اطاعت کرنے لگے ہو اس لیے تم بہتر امت ہو. اور اگر کوئی شخص دائرہ ایمان میں نہیں آتا تو اسلام اس کو نہیں کہے گا کہ تو نماز پڑھ. بالکل مثال میں اس طرح کی دے رہا ہوں, جس طرح ایک فوجی کے لیے لازم ہے کہ وہ لڑنے کے لیے سارے فنون سیکھے, یہ اس کے لیے لازم. وہ فوجی اپنی تربیت گاہ سے نکلنے کے بعد, اپنی فوجی اکیڈمی سے نکلنے کے بعد روزانہ وہ تربیت نہیں کرتا, وہ تو ایکسرسائز سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہوتی, لیکن روزانہ اسے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ دائیں پھر بائیں پھر, یعنی یہ پریڈ تو لازمن کرنا ہوتی. اگر کوئی شخص یہ کہے فوج میں آ کے ٹریننگ لینے کے بعد کہ جناب والا میں یہ روز کا لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتا, یہ آج جو مجھے کہا کہ فالن ہو جاؤ گراؤنڈ میں آ جاؤ میں نہیں آتا, تو فوج میں پٹھو لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ سزا ہو جاتی ہے نا اس کو. لیکن کبھی کسی فوجی نے ایسے شخص کو جو اس نے فوج میں شمولیت نہ کی ہو, وہ سویلین ہو, اس کو کبھی کہا کہ لیفٹ رائٹ کرو؟ یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے اور یہی اصول اللہ کا ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر خدائی فوجدار بن جاتا ہے, خدا کی فوج کا سپاہی بن جاتا ہے, یہ امر اس کو ہوتا ہے, دوسروں کو وہ امر نہیں ہوتا. یہاں امر ہوگا, اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو تمہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھو, تو نماز چھوڑو گے تو تمہیں اس کی سزا لینا ہوگی. اور چاروں آئمانے جو کم از کم سزا رکھی ہے, جو کم از کم سزا ایک نماز چھوڑنے والے کی, وہ سزا یہ ہے کہ اس وقت تک اسے قید رکھا جائے جب تلک وہ توبہ کر کے نماز کے اوپر کھڑا نہ ہو جائے. جب تک توبہ کر کے, یہ عمر قید ہے, یہ کم از کم سزا ہے. ورنہ بیشتر علماء نے تو اس کو مرتد قرار دے کر کہا یہ واجب القتل ہے, کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاته عمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے یقیناً کفر کیا ہے. تو اب یہ آرڈر پہ کروایا جائے گا. اور یورپ سے سیکھے ہوئے بچے اپنے باپ کو ماں کو کہتے ہیں آپ نے کیا تو دیا ہے نا, بس اتنا ہی فرض تھا آپ کا, آپ زبردستی نہ ہم پہ کریں. اے مسلمان بچوں, تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, اب یہ باپ جو حکم کر رہا ہے کہ نماز پڑھو, اپنے اس اقتدار کی وجہ سے تمہیں حکم دے رہا ہے. نہیں کرو گے تو ان کے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اگر یہ بچے نماز نہیں پڑھتے ان کو مار کے نماز پڑھاؤ. بچوں سنو, اگر تمہارے امی اور ابو تمہیں مار کر نماز نہیں پڑھاتے تو قیامت کے روز اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ تم نے امر بالمعروف جو ٹھیک امر تھا وہ کیوں نہیں کیا. امر کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین دعوت یہ ہے کہ تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو ہاتھ سے روک دو. یہ ہاتھ سے روکنا اگر اقتدار ہے تو وہاں پہ روکا جائے گا, اقتدار نہیں ہے تو نہیں روکا جائے گا. جس طرح مکہ میں اقتدار نہیں تھا تو نہیں روکا گیا, لیکن مکہ کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے ان کو روک دیا گیا, اقتدار وہاں پہ امامت کا مل گیا. لیکن مدینہ میں اقتدار حکومت کا مل گیا تو اس حکومت کی چھتری کے نیچے رہنے والوں کے لیے اب پابندی لگ گئی کہ شراب نہیں بنا سکتے. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ بہترین یہ ہے کہ تم نے ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے, اگر یہ نہ کر سکو تو زبان سے روکنا ہے, اگر وہ بھی نہ کر سکو تو پھر دل میں برا کہنا ہے. یعنی سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کا نفاذ کر دینا ہے, اس اقتدار کی بنیاد پر لوگوں کو برائی سے روک دینا ہے اور نیکی کا حکم دے دینا ہے. اگر اقتدار ابھی نہیں ملا تو پھر طاقت استعمال نہیں ہوگی. اگر کوئی گندی کیسٹیں بیچتا ہے, کوئی گندے کام کرتا ہے تو زبردستی اب نہیں روکو گے, اب صرف زبان سے دعوت دو گے. یہ اسلوب ہے. اور اگر برائی کرنے والے اتنے مضبوط ہو جائیں, یار چیز ادھر کم ہو گئی, اندر سے اور نکال لیں, یہ اندر سے نکال لیں, یہاں سے نہ اٹھائیں, اندر سے نکال. اور اگر وہ طاقتور اتنے ہو جائیں برائی والے کہ آپ حکم دینے کے اہل نہیں رہتے, تو کم سے کم دل میں انہیں برا جانے, برائی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں. اگر میں رک کر آپ سے پوچھوں کہ 62 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, کیا ہم نے یہاں پر مدینے کی اسلامی مملکت بنا لی ہے؟ جی تو خیر امت کے مقام پہ رہ گئے کہ گر گئے؟ دوسری بات, کیا ہم زبان سے بھی ان کو روکتے ہیں جو برائی کر رہے ہیں؟ دل سے انہیں برا جانتے ہیں کہ جتنے لوگ یورپ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں, جتنے لوگ یورپ کے انداز میں یا ہندوؤں کے انداز میں اپنے گھر کی نظام اور معاشرت کو چلاتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں کرتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی موجود نہ ہوتی تو ہم ووٹ دے کر ان کو اقتدار میں کیسے لے آتے, ان کے زندہ باد کے نعرے کیسے لگاتے, میری بیٹیاں ننگے منہ گھر سے باہر کیسے نکل آتی اگر اللہ کی مخالفت کرنے والی, اپنے جسموں کو ننگا باہر لے کر آنے والی, لوگوں کو اگر دل میں نہ انہوں نے جگہ دی ہوتی, انہیں اچھا نہ سمجھا ہوتا, ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا ہوتا, تو ہماری بیٹیاں بے پرد گھر سے باہر آتی؟ یہ تو کم از کم مقام تھا. اور پھر اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا, اللہ جل شانہ نے ہر جگہ پہ باندھ کے رکھا ہوا ہے. ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور ہر روز نماز کے اندر جو عشاء کی نماز میں وتر پڑھے جاتے ہیں, جو رات کی نماز ہے اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے, اس کے اندر آپ یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نخلو ونترکو من یفجرک. کوئی ہے بندہ جو یہ کہتا ہو میں نہیں یہ پڑھتا؟ جی نخلو, ہم الگ ہو جاتے ہیں, وہ نترکو اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں, میں یفجرک, اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر اللہ کے نافرمانوں کو چھوڑا ہے تو ان کی تقلید پھر کی جا سکتی ہے؟ تو ہم تو ان کی تقلید کر رہے ہیں, ہم تو ان کی تقلید کر رہے ہیں. جنہوں نے سود کے کاروبار کو ملک کے اندر رائج کیا, آدھی قوم نے اس نواز شریف کا ساتھ دے دیا, اور جن لوگوں نے کہا کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک, اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں اور آدھے لوگوں نے اسلام اور اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کو وحشی کہا، آدھے لوگوں نے اس پیپلز پارٹی کا ساتھ دے دیا. تو پھر مجھے بتائیے کہ تمہارے اوپر جو حکمران بننے چاہیے وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو دنیا کے کرپٹ ترین لوگ ہوں. ہمانا یہ چاہیے تھا کہ نخلا ہوا نترک میں یب جرک، اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم نے صبح اٹھ کر دوستیاں ہی ان سے کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الحب للہ والبغض للہ، ساری محبت اللہ کے لیے. جو اللہ والا ہے وہ آپ کو نہیں بھی جانتا تو بھاگ بھاگ کے اس اللہ والے سے جا کے ملیے. تو آپ کی محبتوں کا مرکز وہ اللہ والا ہونا چاہیے. وہ بغض للہ اور ساری نفرتیں اللہ کے لیے. وہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو فسق اور وجود کے اندر چلا گیا ہے، جو کفر کے اندر چلا گیا ہے، ساری نفرتیں اس کے لیے ہونی چاہیے. دہائی خدا کی، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت غیروں کا کہنا مانتی ہوں. وہ حسین کو اپنا امام ماننے والی امت، ہر یزید کو اپنے سینے میں بچائے ہوئے. امام علی مقام نے تو نخلا و نترک میں یفجرک کے معراج دکھا دی، ہم نے اس کے برعکس کام کر دیا، ایسے لوگوں کے سینے سے لگا لیا. جن لوگوں کے دلوں کے اندر بت رہتے ہوں وہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. یہ ان کا استحقاق ہی نہیں. ڈر لگتا ہے اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہوئے کہ جس طرح یہ تو بالکل وہی منظر ہے جو بنی اسرائیل کا ہو گیا تھا، کہیں ہمیں دوبارہ معذور تو نہیں کر دیا جائے گا، کہیں اللہ کا عذاب آج جو بش کی صورت میں نازل ہوا تھا کلنٹن اور اب موجودہ بارک اوباما کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے گھروں تک پہنچ گیا ہے، کیا یہ وہی عذاب نہیں ہے؟ تو کہیں ہمیں معذور تو نہیں کر دیا؟ لوگوں اب پلٹنے کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو اگر صحیح بات کا پتہ چل جائے تو اسی لمحے وہ توبہ کرتا. اللہ سے معافی مانگ لیجئے. اور بھائی ادھر اور کرسیاں دے کر، خاتون ابھی کھڑی ہیں. جی چلو ٹھیک. آئیے اس آیہ کریمہ کو دوبارہ پڑھتے ہیں. کنتم خیر امت، یہ لگتا ہے کہ مجھے خطاب ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن حکیم کو اگر ترجمہ آ گیا تو پھر اسی طرح سمجھو جو حضرت علامہ اقبال کے والد محترم نے کہا تھا نا، کہ بیٹا اس طرح قرآن پڑھا کرو کہ جس طرح آج تم پہ نازل ہو رہا. میں یہ اس آیہ کریمہ کو پڑھ رہا ہوں تو دیکھیے کہ کیا آپ کے اوپر یہ نزول کر کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ میں خیر امت نہیں رہا. کبھی خیر امت کا معاملہ تو یہ تھا کہ دنیا بھر کی دولت کٹھی ہو کر مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر ہو گئی تھی. کبھی خیر امت کا معاملہ تو دنیا کے حوالے سے یہ تھا کہ کیسر و کسرا کے کنگن محمد رسول اللہ کے غلام پہنتے تھے. کبھی خیر امت کا معاملہ تو یوں تھا کہ اس زمانے کا روس اور امریکہ، اس زمانے کا پورا یورپ یعنی روم اور فارس، جو زمانے کی بڑی قوتیں تھیں محمد رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی. اس خیر امت کا کبھی معاملہ تو یوں تھا کہ ایک سفارت جا رہی تھی روم کی طرف, سفیر بھیجا اسلامی مملکت نے, راستے میں ایک شہر کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کو جس طرح بیل کو باندھا جاتا ہے گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پانی نکالنے کے لیے, اس کو باندھ کے پانی نکالا جا رہا تھا, اس کو غلام بنایا ہوا تھا. رومیوں نے ایک مسلمان کو اس کے اسلام کی یہ سزا دے رکھی تھی. سفارت آگے جانے کی بجائے وہیں سے واپس پلٹ آئی, اور واپس جب پلٹی تو امیر المومنین کی طرف سے ایک حکم نامہ گیا, وہ فلاں جو تم نے قیدی جس کو تم نے کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے بیل کی جگہ پہ جوت رکھا ہے, عزت و احترام سے مملکت اسلامیہ کے اندر اسے پہنچانے کا بندوبست کیا جائے, نہیں تو 3 ماہ کے اندر اندر ہم حملہ کر کے اسے خود آزاد کروائیں گے. 1 ماہ کے اندر پورے اعزاز کے ساتھ اس قیدی کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا تھا. کبھی مسلمانوں کی عظمت کا تو یہ حال تھا, کبھی مسلمانوں کی عظمت کا تو یہ حال تھا جب یہ خیر امت ہو گئی تھی, اللہ نے اسے امامت کے مقام پہ لگا دیا تھا. شام کے ایک بازار کے اندر عورتوں زمانے میں لہنگا پہنتی تھی, ایک خاتون کسی دکاندار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے آئی, مسلمان تھی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی. اس بدبخت نے کوئی کانٹا لے کر اس کے پیچھے جو زمین پر پڑا ہوا کپڑا تھا اس کو اٹھایا اور قمیض کے ساتھ جوڑ دیا, جس کا اس کو پتا نہ چلا. جب کھڑی ہوئی تو وہ ننگی ہو گئی کیونکہ پیچھے سے کپڑا اٹھ گیا. اس نے گئے گزرے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, عباسیوں کے دور کی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا وہ معتصم ہائے معتصم میری مدد کو پہنچ. ایک بندہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے جا کے معتصم کو اس عالم کے اندر اطلاع دی دربار میں جا کے کہ معتصم اس زمانے میں اپنے جو ولی عہد سے وہ بادشاہ بنا تھا اس بادشاہت کا جشن منانے لگا تھا, اس کے لیے آرڈر کر چکا تھا. جب یہ سنا کہ معتصم کو ایک عورت نے پکارا, وہ منزل پر منزلیں مارتا ہوا اس نے قسم کھا لی آج کے بعد یہ کپڑے نہیں بدلوں گا, سنت کے علاوہ کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا کہ زندگی باقی رہ جائے, اے بیٹی میں تیری عصمت کو بچانے کے لیے وہاں پہ جلد پہنچ رہا ہوں, میں انصاف آ کے کروں گا. وہ منزل پہ منزل مارتا ہوا وہ شام جو کہ روم کا حصہ تھا وہاں پہ پہنچتا ہے, اور پہنچ کے جا کے اس علاقے پہ حملہ کرتا ہے, حملہ کر کے اس بیٹی کو تلاش کرتا ہے جس نے وہ خط بھیجا تھا. اس خط والی بیٹی کو بلایا جاتا ہے اور کہا تلاش کرو کہ وہ بدبخت کون تھا جس نے میری بیٹی کو ننگا برسرے بازار کر دیا تھا. اس کو لایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے بیٹا آج تو نے مجھے پکارا تھا, میں اسلام کا سپاہی ہوں, تو اسلام کی بیٹی ہے, تو نے مجھے پکارا ہے, میں آ گیا ہوں, اب مجھے بتا کہ اس کو کیا سزا دی جائے, تیرا مجرم تیرے سامنے حاضر ہے. اس بیٹی نے کہا وہ جو اسلام میں ڈھلی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ امیر المومنین میں شخص کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمان اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ امامت کا فرض ادا کرتے ہیں, میں اسے معاف کرتی ہوں, مجھے اللہ نے حوصلہ دے رکھا ہے. اور اس نے معاف کر دیا تو حکومت نے اسے معاف کیا. میں پوچھتا ہوں اگر آج ہم امامت کے مقام پر ہوتے آفیہ ہمیں آواز دیتی تو ہم درخواست بھیجتے اپنی بیٹی کے اسموں کو بچانے کے لیے سر دھر کی بازی لگاتے یا نہ لگاتے؟ لیکن ہم مسلمان ہوتے تو تب کی بات تھی, خیر امت ہوتے تو تب کی بات تھی. جو مومن ہوتا ہے تو اسے اپنے نیزے بھالے پہ بھروسہ نہیں ہوتا, وہ تو کہتا ہے اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کی اطاعت میں جا رہا ہوں, تو میری مدد تو اللہ نے کرنا ہے. کیا امریکہ کی قوت جس کے پاس مسلمانوں کی بیٹی عافیہ ہے, کیا امریکہ کی قوت میرے اللہ سے زیادہ ہے؟ ان کی اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے دل کے اندر اللہ کی نہیں امریکیوں کی حکومت بیٹھ چکی ہے, ان کی طاقت بیٹھ گئی. مومن رہ گئے, اپنے ایمان کی ذرا خیر تو مناؤ, تم خیر امت نہیں رہے, اب آخری عذاب کو ہی آنا جائے. وہ عافیہ کسی کی بیٹی نہیں ہے, وہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے لال مسجد کی حفظہ کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, وہ حفظہ ہی کی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ محمد رسول اللہ کی امت ہی ہیں. لیکن قوم کے دل اگر ان کے لیے دھڑکتے ہوں تو اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خیر امت سے گرا نہ دے. اللہ نے یہی کام کرنے پہ تو ان کو سزا دی تھی بنی اسرائیل کو, ٹائٹس رومی نے آ کر یہی حرکت کی تھی جو آج اوباما اور بش کر رہے. کیا میری امت یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہی ہو؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. کیوں نہیں نیکی کا حکم دیتے, کیوں برائی سے نہیں روکتے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا برائی کو تم برائی نہیں سمجھتے, اللہ اس کے رسول کی اتھا بات کو اتھارٹی نہیں سمجھتے, تو مومن نہیں رہے. یا تم برائی کو برائی تو سمجھتے ہو, نیکی کو نیکی تو سمجھتے ہو, لیکن سمجھتے ہو کہ اقتدار, قوت, طاقت, اوباما, بش, کلنٹن, یہ طاقت کے نام ہیں. نیکی کا حکم دو گے, نیکی کی بات کرو گے تو یہ ہمیں ماریں گے, یہ بڑے طاقتور ہیں. زبان سے اللہ اکبر کہو اور عمل کے اندر انہیں اللہ ہو, انہیں امریکہ ہو اکبر کہو, مومن رہ جاؤ گے؟ میں کس کو سمجھاؤں جو اپنے بچوں کو بھی اپنا بڑا سمجھتے, اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے امر بالمعروف کر سکتے ہو؟ ڈرتے ہو کہ کل بھی کہا تھا نماز پڑھ اور آج بھی کہا ہے نماز پڑھ, پرسوں بھی کہا تھا, اب کہیں منہ پر نہ آ جائے؟ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی محمد رسول اللہ نے بتائی تھی, اور مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی تھی جب تک میں طالب علم رہا, اور میں نے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی باقاعدہ کوشش کی, نہیں سمجھ آئی تھی. جب میں پڑھ کر واپس پاکستان آیا تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ آئی, جب میں نے معاشروں کو پڑھنا شروع کیا, جب میں نے افراد اور گھرانوں کو پڑھنا شروع کیا, تو تب مجھے سمجھ آئی کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لونڈی مالک کو کیسے جنے گی. اب ماں کو لونڈیوں اور ملازموں کی طرح ڈیل کرتے ہوئے جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر سمجھ آئی کہ محمد رسول اللہ نے سچ کہا. اپنے اپنے گھروں کے اندر دیکھیے, باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ, ان بچوں کی کیا صورت حال ہے؟ ماں کو ڈانٹتے ہیں جنہیں اب تک نہیں کہنا تھا. یہ کیوں ہوا ہے؟ تم نے اللہ کو بڑا ماننے کی بجائے اپنی اولاد کو بڑا مان لیا. باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، اور یورپ اور دوسرے لوگوں سے لے کر کہتے ہیں بس جی کوئی عقل دی بھی گل کرنی چاہیے، بچے جوان ہو گئے کمان لگ پے، ہوں ساڈی کون سنتا ہے؟ کیا تو اب باپ نہیں رہا؟ کیا تو ماں نہیں رہی؟ کیا تیرے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ یہ برے کام کرنے سے تیرا لخت جگر جہنم کا ایندھن بننے والا ہے؟ تیرے اندر کی محبت اور کیوں نہیں کر رہا تھی؟ اسے پکڑ کے کیوں نہیں روکتی؟ یدعون للخیر کیوں نہیں کرتی؟ یا مرون بالمعروف کیوں نہیں کرتی؟ ینہون عن المنکر کیوں نہیں کرتی؟ کیا تو خیر امت میں سے نہیں ہے؟ ہم گھر کی چار دیواری سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک، منڈی اور بازار کے اندر، اسکول اور کالج کے اندر باقاعدہ ہم نے مورچے لگا رکھے اللہ اس کے رسول کے خلاف. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے اللہ کو مانتے ہو اور عمل گھروں کی باتوں پہ کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور مانتے اللہ کو ہو اور پکارتے تم اپنے اپنے مذہبی پرہتوں کی طرف ہو. تم بریلوی بن جاؤ، تم دیوبندی بن جاؤ، تم اہل حدیث بن جاؤ، تم شیعہ بن جاؤ، وتؤمنون باللہ مانتے اللہ کو ہو. اور اللہ نے تو کہا تھا بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری کتاب ہے، دوسری میری نبی کی سنت ہے، بس یہی دو چیزیں جن کی طرف تم نے پکارنا ہے، الخیر تو یہی ہے. کس کی طرف پکارتے ہو تم؟ جو مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہے وہ دیوبندی بریلوی علیہ دی شیعہ بن جاتا ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اگر اہل ایمان، یہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، وہ جو فرقے بن گئے ہیں، وہ ایمان لے آتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا. یہ کتاب اگر اب نازل ہوتی تو یوں کہا جاتا، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ایمان لے آتے تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا. جس طرح وہ امت مسلمہ کے فرقے بن گئے، یہ بھی امت مسلمہ کے فرقے بن گئے. جس نے جو اپنا آسمان دیکھا ہے، جو اپنی زمین دیکھی ہے، اس کے مطابق اس نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنے لیڈرز خود ڈھونڈ لیے، اپنے امام خود ڈھونڈ لیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طرح کرنے لگ گئے ہیں جس طرح ان کے مذہبی پروہت انہیں کہتے ہیں. جس کی طرف بلانا تھا تو اللہ کی کتاب، وہ تو کتاب اللہ میں، وہ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بات. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون. کہو عیسائی کافر ہیں، اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ. وہ مسلمان ہی تھے، فرقہ بن گئے. جو فرقہ بن گئے ان کے بارے میں کہا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. تم بھی کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے دینی معاملات اپنے علماء کی آراء کے مطابق چلاتے ہو. دیوبندی بریلوی کو اور بریلوی دیوبندی کو مسلمان ماننے تک کو تیار نہیں ہے. اور ہم نے فیتے ماپ رکھے ہیں، کتاب اللہ سے پڑھا کہ فلاں آدمی کے اندر اگر یہ کام کرے تو وہ مشرک ہوتا ہے، یہ کام کرے تو کافر ہوتا ہے، اور مولویوں نے فتوے دے دے کے اس کو کافر، اس کو مشرک، اس کو فلاں اور فلاں کہنا شروع کر دیا. لوگوں ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک اور کچھ اور کچھ اور کچھ بری باتیں کہنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ فاسق ہے، اللہ کافر کہے، اللہ کی مرضی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے جو وعدہ کرے جھوٹا کرے وہ منافق ہوتا ہے، اس نے وعدہ کیا جھوٹا کیا منافق ہے، تمہیں کہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ خود احتسابی کے لیے ہے کہ وہ خود احتساب کرے اپنا کہ کہیں میرا مجھے نفاق کا روک تو نہیں لگ گیا، کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہے، دل کا حال یا شخص خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ کسی کو کافر اور کسی کو مشرک اور کسی کو گمراہ اور کسی کو فلاں اور فلاں کہنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں صرف خود احتسابی کے لیے ہیں۔ میں نے رات ایک مضمون، دو ایک صفحے ہیں، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، وہ اسی حوالے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کسی انسان میں بھی ہیں یا کسی ولی کسی بزرگ میں بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں، تھیوریٹیکلی یہ کام یقیناً شرک کا ہے، لیکن کیا ایسے شخص کو مشرک کہا جائے گا؟ آئیے میں صرف اپنی اس آیت کے اختتام پہ میں نے جس قدر بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو شرک کا ارتکاب کرے یا جس کے عقیدہ و عمل میں شرک پایا جائے اس کو نہ اصطلاحاً مشرک کا خطاب دیا جا سکتا ہے نہ اس کے ساتھ مشرکین کا سا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے، معاشرے سے بالکل ہٹی ہوئی میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے چمبا بھی ہے۔ ایسے شخص کو مشرک نہیں کہا جا سکتا جس کے لیے میں نے کہا عقیدے میں یا عمل میں مشرکانہ بات آ، اس کو تم نہیں کہو گے مشرک، وہ اللہ کہے اس کا دل کہے یہ دوسری بات، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ نہ اس کے ساتھ مشرکین کا سا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس خطاب اور اس معاملے کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک شرک ہی اصل دین ہے، جس طرح مشرکین مکہ، ان کے نزدیک توحید دین نہیں تھا، ان کے نزدیک اصل دین کیا تھا؟ شرک۔ جو توحید کو بنیادی عقیدے کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے اور وحی اور نبوت اور کتاب اللہ کو سرے سے ماخذ دین ہی ماننے سے انکار کرتے تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہود و نصارہ کے ارتکاب شرک کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ ان کا یہ جو جرم ہے وہ شرک ہے، اور کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، شرک ہو گیا، اللہ نے کہا کہ یہ شرک ہے، شرک تو ہو گیا۔ بالکل اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ لقد کافر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ کفر۔ لقد کافر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ یقین ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ تین ایک اور ایک تین ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اور 73۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں ان کے لیے مشرکین کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی بلکہ ایک دوسری اصطلاح اہل کتاب ان کے لیے الگ وضع فرمائی گئی. اللہ کو مشرک کا کلمہ کہنا آتا تھا یا نہیں کہنا آتا تھا؟ موجود تھا قرآن حکیم میں، لیکن بدل کے باقاعدہ اہل کتاب کہا ہے، انہیں مشرک نہیں کہا. اس جرم کے باوجود پھر ان میں اور مشرکین میں صرف یہ لفظی فرق ہی نہیں رکھا، بلکہ ان کے ساتھ اہل ایمان کا معاملہ بھی مشرکین سے مختلف تجویز فرمایا ہے. دونوں مشرکوں کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ معاملہ بھی ایک جیسا نہیں رہے گا، مختلف. مثال کے طور پہ اگر ان کو واقعی مشرک قرار دیا گیا ہوتا تو ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن کے تحت، ولا تنکح المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے نا، اس حکم کے تحت ان کی عورتوں سے نکاح آپ سے آپ حرام ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے کتابیات کا حکم مشرکات سے بالکل الگ رکھا اور ان سے نکاح کی مسلمانوں کو اجازت دے دی. کیا عمل تو مشرکانہ ہے؟ کیا انہیں مشرک کر کے ان کے ساتھ معاملہ ویسا کیا ہے؟ اگلی سنی. اسی طرح ان کے ذبائح کا حکم بھی مشرکین کے ذبائح سے مختلف رکھا. مشرک کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ وہ جائز رکھا. اس کی وجہ آخر اس کے سوا کیا ہے کہ مشرک کے شرک میں مبتلا ہو جانے کے باوجود وہ توحید ہی کو اصل دین مانتے ہیں. جس کو تم نے کہا کہ یہ بریلوی یا داتا صاحب سے جا کے مانگتا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھ لیجیے اس کا اندر بھی کہتا ہے کہ دینے والی ہستی اللہ ہی، اس کے اندر توحید موجود ہوتی ہے. اور نبوت اور کتاب ہی کو ماخذ دین تسلیم کرتا ہے، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وہ شیعہ ہو، وہ بنیادی طور پہ کس کو مانتا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت کو وہ مانتا ہے کہ یہ اتھارٹی ہیں. کوئی آپ کو ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہہ کہ میں کتاب کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا، عمل سے بے شک اس کا معاملہ دوسرا ہو، لیکن وہ مانتا ہے، دل کی تھا گہرائیوں سے مانتا. اسی بنا پہ تو ان سے فرمایا گیا، یہ اہل کتاب کو کہا، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل علیکم والہتنا والہکم واحد، تمہارا بھی اور ہمارا خدا تو ایک ہے، اور اس کلمے پہ تو اکٹھے ہو جائیں، اس کتاب پر اور اس سنت کے اوپر تو تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا لدیث ہو یا شیعہ ہو، آؤ اس پر کٹھے ہو جائیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مشرک کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال فرمائی جو شرک ہی کو اصل دین مانتے ہیں، جن کا اعتراض ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا، اجعل الہتن الہن واحد، کیا تو نے ایک الہ بنا دیا ہے؟ حالان یہاں تو کتنے الہ ہیں ہمارے، تو نے ایک بنا دیا. انہیں اللہ کے ایک ہونے پہ اعتراض تھا، ان کو مشرک کہا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے 365 بت ہیں اور تو نے ایک کہہ دیا. اور جنہیں یہ بات سرے سے تسلیم ہی نہ تھی کہ دین کے عقائد و اعمال و وحی اور رسالت سے ماخوذ ہونے چاہیے، وہ کیا کہتے تھے؟ اس قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، جب مشرکوں کہا جاتا تھا کہ اس کی تباہ کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ ابانا، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے والدین کو پایا تھا. ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مشرک نام دیا بلکہ اہل ایمان کا معاملہ ان کے ساتھ اہل کتاب سے مختلف رکھا. یہ حقائق چونکہ میری نگاہ میں ہیں، اس لیے میں یہ بات قطعی طور پر جائز نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو مشرک کہا جائے اور مشرکین کا سا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، قرآن کو کتاب اور سند اور حجت مانتے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، شرک کو اصل دین سمجھنا تو درکنار، اپنی طرف شرک کی نسبت کو بھی بدترین گالی سمجھتے ہیں۔ کسی بریلوی کو، کسی دیوبندی کو، کسی اہل حدیث کو، کسی شیعہ کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم مشرک ہو، وہ اسے گالی سمجھتا ہے کہ اچھا سمجھتا ہے؟ اس کے بعد تاویل کی غلطی کے باعث، وہ تاویل کی غلطیاں ہیں، تاویل کی غلطی کے باعث کسی مشرکانہ عقیدے اور عمل میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب نہیں کرتے بلکہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ ان کے یہ عقائد و اعمال عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے تاویل کی، ان کی یہ شرک کا تسلیم کرنا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان پر کوئی برا لقب چسپاں کرنے کی بجائے حکمت اور استدلال سے ان کی غلط فہمی رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت کا کام تو ہم ٹھیک نہ کریں، ادعو الی سبیل ربی کا تو ہم نہ کریں، سچی طرح دین کی طرف تو بلائیں ہم نہ، اور ان کو گالی دے دے کہ تم مشرک ہو گئے۔ آپ خود سوچیں، جب آپ اس طرح کے کسی آدمی کے سامنے اس کے کسی عقیدے یا عمل کو توحید کے خلاف ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن و حدیث کو سند اور حجت مانتا ہے؟ اگر حجت نہیں مانتا تو آپ قرآن کی دلیل کیوں دیتے ہیں اسے؟ تو آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو حجت مانتا ہے۔ کیا یہ استدلال آپ کے کسی ہندو یا سکھ یا عیسائی کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ہندو کو تو نہیں کہتے کتاب کے اندر یہ آیا ہے، رسول اللہ نے ایسا کہا تھا۔ پھر جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بات شرک ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تو کیا آپ اس وقت یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ شرک کے گناہ عظیم ہونے کا قائل ہے؟ اگر وہ شرک کو گناہ نہ سمجھتا تو آپ اس کو یہ دلیل دیتے کہ تمہارا یہ کام شرک ہے، بعد آ جاؤ۔ تو آپ سمجھتے ہیں دل کے اندر کہ وہ شرک کو برا ہی سمجھتا ہے، تو وہ مشرک کیسے ہوگی؟ تاویل کی غلطی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اس کو شرک سے ڈرانے کا خیال ہی کیوں کرتے؟ یہ میں نے رات لکھا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی بات تاکہ کلیئر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کہیں ہوں آپ اس کے معنی غلط سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے ان سے ناطا توڑ لو، تو کہا بہن بھائی اور اولاد رشتہ دار نماز نہ پڑھے اور احکامات کو نہ مانے تو ان سے ناطا توڑ دے، جبکہ یہ بھی حکم ہے کہ جن سے رشتوں کو توڑا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وضاحت فرما دیں۔ حضور میں نے یہ کہا ہے کہ ان سے وہ تعلق نہیں رہے گا جو ایک مومن کا مومن سے ہوتا۔ یہ تو ہم نے بیٹے بیٹی بہن بھائی کی بات کی ہے نا، میں نے تو ہمسائے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ اگر فسق کا رستہ، اللہ کی نافرمانی کا رستہ اختیار کرتا ہے، ان سے ٹوٹنا نہیں، اس کا ساتھ نہیں دینا۔ بینظیر وغیرہ نے اگر کہا ہے کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، تو ان کا ساتھ نہیں دینا، ان سے محبت نہیں کرنی، یہ کہا ہے، ان کو دعوت دے کے ٹھیک کرنا ہے، کٹی نہیں کر لینی۔ یہ بیٹا بیٹی کا بھی یہی معاملہ ہے، رشتہ داروں کا بھی یہی معاملہ ہے، ان سے لڑ کے الگ ہو نہیں ہو جانا۔ وہ پیار اور عورت کا رائے کہ ہاں تیرا معاملے میں تیرا ساتھ نہیں دیں گے، تو غلط حرکت کر رہا ہے، تیرے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، تجھے جہنم سے بچانے کے لیے تجھے دعوت دیں گے، ہاں تیرے سمجھنے کا انداز مختلف ہے تو مختلف انداز اپنا لیں گے، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ نہ کوئی بات سمجھا سکا جی؟ کیا مسجد کے باہر جمعے والے دن دریاں بچھا کر نماز پڑھی جائے تو کیا جماعت ہو جاتی ہے، جبکہ مسجد اور باہر کے دریوں کے درمیان وضو کی جگہ بیت الخلاء اور آنے والی جگہوں کے لیے راستہ بھی رکھا جائے تو اس طرح جمعے کی نماز جناب بالکل ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ رابطہ قائم ہے۔ درمیان میں کوئی چیزیں آ جانے سے پلر آ گیا ہے درمیان میں، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، تو خلا ہو تو ویسے تو نماز نہیں ہوتی، تو آپ مسجد کے اندر بھی نماز پھر نہ پڑھیں، کیوں مسجد کے پلر جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، ان باتوں سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ باہر بھی نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رہے، کوئی یہ نہ کرے کہ مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے میں نے مسجد میں کیا جانا ہے، گھر کے اندر ہی پڑھ لو، اس کے ساتھ ہی، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حال سارا خالی ہو، امام صاحب اکیلے اندر ہوں اور آپ سارے چھت پر جا کے نماز پڑھیں، تو پہ اندر بڑی سردی ہے، ہاں تو اس لیے آپ کی نماز نہیں نہ ہوگی۔ پھر آج مسلمان قوم کی بیٹیاں اور بیٹے ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، آپ اس پر لعنت تری تہوار کے متعلق بتائیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ڈوبنے سے بچا لے۔ آپ نے دعا کر دی اللہ ہی بچائے گا، میں نے تو جنرل بات کیا دیا کہ ہم نے یورپ امریکہ سے لینا شروع کر دیا ہے، اگر آپ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں تو یورپ سے آئی ہوئی یہ بات تسلیم کریں گے آپ؟ یا تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو میں نے ابھی جس کے اوپر لیکچر دیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ ایسے منافق لوگ جو کسی کے لیے اپنے دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان پہ کچھ، جب ملتے ہیں تو بڑی خوش دلی سے، لیکن در پردہ دوسروں کی زندگی کو اپنے مختلف چالوں اور غلط طریقوں سے، جادو تعویذ وغیرہ سے تباہ برباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی چال باز حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور اصل میں جب وہ اپنے ہی عزیز اقربا اور خاندان کے لوگ ہوں تو ایسے منافق رشتہ داروں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا ان سے ترک تعلق ٹھیک ہے؟ نہیں جی، ترک تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لے آئے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے کہ آپ کا دل اور آپ کا عمل اس کے دل کو جیت لے، اور آپ کے دل میں جو نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ جادو ٹونا یہ وہ کرتا ہے، اس سے وہ باز آ جائے۔ تیسری بات، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، شفا تو اللہ ہی نے دینی ہے، نزلہ زکام بھی ہو جائے تو شفا کون دیتا ہے؟ اس طرح جادو کی اثر بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے بھی وہ منزل نام کی آیات ہمیں رسول اللہ ہی سے ملی ہیں، وہ مختلف آیات، کہیں پر منزل اس کا نام ہے، کہیں حرز اعظم اسے کہتے ہیں، ان کو پڑھ کر اس کو پھونکا جائے اور اس کے ذریعے اس کا علاج بھی کروایا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سر درد ہو رہا ہو تو خالی پیرنڈول اور پیراسیٹامول کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کبھی سر درد ہو تو اس کی پچیدگیاں ہوتی ہیں تو ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس طرح جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں کبھی ان کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ایک انکل ملے، میں نے ان کو آپ کے اس درس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ آتے رہتے ہیں اور آپ کے کورسز بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کا درس انتہائی صبح کے وقت ہوتا ہے اور ہمارے لوگ مذہب کے بارے میں اتنے اچھے نہیں، وہ اتوار کو ناشتہ بھی 11 بجے کرتے ہیں، اگر آپ شام کے وقت پروگرام یہی درس کریں تو آسانی ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے لیے تو شام کو گلی میں ٹینٹ لگتے ہیں، تو درس کے لیے کیوں نہیں؟ جس کو صبح کے وقت جسے کوئی کام نہیں ہے سوائے سونے کے، وہ نہیں آتا تو شام کے وقت تو اس کو 50 کام ہوتے ہیں جب اٹھ کے اس نے کرنے ہوتے ہیں، پھر آ جائے گا؟ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ سے تمام نمازیں وقت پر اور جماعت سے ادا کرے گا، تو کیا اس کو پچھلی عمر کی تمام فرض نمازیں قضا ادا کرنی ہوں گی یا نہیں؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف تو ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب اس نے باقاعدہ توبہ کر لی ہے، کلمہ دوبارہ شعوری طور پر پڑھ لیا تو وہ مسلمان آج ہوا ہے، اب اس کو پچھلی نمازیں نہیں پڑھنی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس نے شعور کی حدود کو چھوا تھا، وہ مسلمان تھا اور کلمہ پڑھتا تھا اور اللہ کی باتوں کو بعض کو مانتا اور بعض کو نہیں مانتا، تو گویا شعوری طور پہ تو مسلمان ہو چکا تھا، وہ یہ نافرمانی کر رہا تھا۔ اب اس نافرمانی جو یہ کی ہے، دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے سختی برتی۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اگر پہلے کو غلطیاں مومنوں سے ہو گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، لیکن دو کے بارے میں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں ان کے لیے معافی نہیں ہے، ایک نماز، دوسرا زکات۔ پھر کہا کہ جو نماز اور زکات کے نظام کو قائم کر لیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، پھر پچھلے واقعات کے بارے میں نہ پوچھو ان سے۔ تو کوئی برے سے برا بھی رہا ہو، شرابی جانی جو پتہ نہیں کیا کچھ رہا ہے، بس مت اس کا تذکرہ کرو پھر، لیکن نماز کا معاملہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، زکاتیں نہیں دی تو اس کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا آسان ہے، کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اب اللہ کے حضور شرمندگی سے نہیں جانا، میں نے پوری نمازیں پڑھ کر جانا ہے۔ آپ آج جو فرض کیجئے کہ نماز پڑھنے لگے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے اس نماز کے جو فرض ہے اس کو ادا کر لیجیے۔ فرض کیجئے کہ آپ ظہر کی نماز ابھی ہونے والی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے چار سنتیں پڑھنی تھی، چار سنتیں یہ پڑھنے کی بجائے آپ چار فرض قضا پڑھ لیں تو آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ فرض کیجئے زندگی کے 20-25 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، لیکن توبہ کے ابھی ایک نماز ہی پڑھی یا ایک بھی نہیں پڑھی، موت آ گئی تو اللہ پوری زندگی کی نمازیں قبول فرما لے گا۔ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا تو کرے۔ نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، وہ روزے جو کہ آپ نے باقاعدہ ایمان کی حالت میں رکھے ہوئے ہیں، سوائے اس عورت کے جس کے اوپر بار بار وہ دن آتے ہیں، ایام کے علاوہ جو بار بار آنے ہیں، ان کے علاوہ اگر اور روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کو برر وہ روزے رکھنے پڑیں گے، ان کی قضا دینا پڑے گا۔ جی مجھے بتا دو نہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس کو جو ابتدائی چیزیں جہاں میں علامتیں پڑھاتا ہوں جسے آسان کورس کہتے ہیں، میں 22 فروری سے ایک آسان کورس کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ آسان کورس بھی ان انکل کو بھی بتا دیں کہ صبح ہی ہوگا، 6:30 سے 7:30، یہ تو 7:30 سے 8:30 کرتا ہوں نا، اس انکل کے لیے میں نے اس کا ٹائم 6:30 سے 7:30 رکھ دیا ہے۔ یہ اچھرے کے اندر ایک بستی ہے جسے شاہ کمال کہتے ہیں، بڑی معروف بستی ہے شاہ کمال، اس کا چوک ہے عاشقہ آباد، قرآن و سنت کے عاشق وہاں اکٹھے ہوں گے عاشقہ آباد میں، اللہ ان کی آبادی کرے گا، 40 دن وہاں پہ مستقل رہیں گے۔ وہاں اسلامی مشن ہال ہے، ایک اسلامی مشن ہال کے اندر جو چوک کے بالکل اندر ہے، دور نہیں جانا پڑتا، وہیں پر یہ ہوگی کلاس۔ آپ کے جاننے والے یا آپ خود اگر آپ نے وہ آسان کورس نہیں کیا وہ کرنا چاہیں، تو ہفتے کے باقی دن وہاں پر اور اتوار والے دن 7:30 سے 8:30 تک یہاں پر یہ کلاس انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اس کلاس میں بھی اگر کوئی شمولیت کرنا چاہے تو اس میں بھی کر لیں۔ اور ابھی ہینڈ بل تو نہیں آئے گی آگے؟ نہیں جی نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبلے کا جب حکم آیا تھا تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے قبلہ بدل دیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد بدلا گیا تھا؟ جب جس بستی میں یہ خبر پہنچی کہ قبلے کا رخ بدل گیا ہے، اندازہ کیجیے کہ معاملہ شمال اور جنوب کا ہے، شمال اور جنوب کا معاملہ ہے۔ لوگ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم آ گیا کہ تم نے اب اپنا رخ جنوب شمال کی طرف کر لینا ہے، وہ پیچھے کر لینا، تو امام کو صفوں کے اندر سے گزر کے جانا پڑا ہوگا، تو امام صفوں کے اندر سے گزر کر گئے، اور اس حالت کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ کا رخ تبدیل کر لیا تھا اور صحابہ جو دور کی مساجد میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی حالت نماز میں خبر پہنچی تو انہوں نے حالت نماز میں ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا. تو میں ابھی کہا کیا ہے میں نے یہی کہا ہے جی. سمجھا دیا نا کہ صفوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے امام صاحب اور رخ لوگوں نے باقیوں نے پھیر لیا. تو باقاعدہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو یہ نہیں کہنا اچھا گھر جا کے سوچوں گا. جب کوئی کہہ دے یہ اللہ نے فرمایا ہے تو اسی موقع پہ اباؤٹ ٹرن اسی وقت پھر جاؤ. جب پردے کا حکم آ گیا تھا تو عورتوں نے یہ نہیں کہا تھا گھر جا کے پردہ کروں گی. اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو شوہروں کو کہا تو فلان جگہ پہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے اٹھا کے لے آؤ. کہیں میں اس حالت میں گئی کہ میرا چہرہ ننگا ہوا تو اس حالت میں موت آ گئی تو معصیت الہی میں مر جاؤں گی. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں جمعہ کا وقت ہے اور جمعہ کے وقت رسول اللہ خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اجلس بیٹھ جاؤ. یہ خطبے کے دوران ایک جملہ آ گیا تھا بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مسجد کے باہر تھے انہوں نے صرف آواز سنی رسول اللہ کی کہ بیٹھ جاؤ وہیں پر بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا یہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا. کہا مجھے کیا پتا کس کے لیے تھا. میرے کانوں نے سنا اور مجھے خطرہ تھا اگر میں آگے چلتا اگر ایک قدم چلتا میری موت آ جاتی. رسول نے مجھے کہا ہوتا کہ بیٹھ جاؤ اور میں چل پڑتا تو میں تو معصیت رسول میں مر جاتا ہوں. اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنے اندر کے کہی ہوئی بات کیے ہوئے فیصلے فوراً سرنڈر کر دیں اللہ کی بات کو مان. میں نے اس کا جواب دے دیا جی. خواتین کے لیے اتنی جلدی آنا مشکل ہے. کیا ٹائمنگ شام کی نہیں ہو سکتی؟ نہیں شام کو تو آپ کو گھر کے کام ہی بڑے ہوں گے. شوہروں نے بھائیوں نے بیٹوں نے آنا ہے ان کے لیے کھانا پکانا یہ وہ اور پھر شاپنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے تو وہ کوئی گھنٹے میں تھوڑی ہوتی ہے. مجھے ان ساری باتوں کا پتہ ہے بی بی کوئی نہیں آئے گا لیکن میں نے ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ قرآن ہاؤس بن گیا 11 بجے کی بھی اور 3:30 بجے کی بھی کلاس کا اہتمام کیا ہے. وہ قرآن ہاؤس میں کروں گا جہاں مجھے جگہ بھی ہوگی. کچھ لوگ اس وقت فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کلاسوں کا خاص اہتمام ہوگا انشاءاللہ. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. حضور وہ مجھے قرآن ہاؤس کے حوالے سے یہ ڈبے ہمیشہ رکھے رہ جاتے ہیں اور رسید بک بھی خالی رہ جاتی ہے. دعائیں تو بہت ضروری ہیں لیکن دعاؤں کا اثر آپ کے دل پر ہو تو اندر ہاتھ باہر آئے اس میں پیسے ہوں تو پھر وہ قرآن اس بنے گا نا بھائی. محمد رسول اللہ نے مدینہ کی مسجد بنائی تھی تو دعائیں کرنے کے بعد پھونکوں سے نہیں بنائی تھی پیسے لگے تھے. تو پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے تو دو پھر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے دین کے حیا کے لیے جس جس شخص نے جہاں جہاں جس جس زمانے میں جب جب اور جیسی جیسی کوشش کی ہے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے اور ان ساری کوشش کا ثمرہ ہمیں عطا فرما لے کہ تیرا دین غالب ہو جائے، قرآن کا فہم عام ہو جائے، تیرے دین کے حیا کے لیے بالخصوص جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دینا، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمانا، بالخصوص میرے محسن میرے مرشد جنہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر مجھے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لاکھ اس کام پہ کھڑا کر دیا، اس سید مودودی کی قبر کو نور سے بھر دینا، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ جس جس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، جس کی امی جس کے ابو جس کی بہن جس کا بھائی فوت ہو گیا، ملک منیر صاحب جن کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، یا اللہ ان سب کی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ان سب کی غلطیوں کو معاف فرما، اللہ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما دینا، رب ذوالجلال والاکرام ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، یا اللہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہ چھوڑنا، ان کی زندگی کو پاک اور صاف کر دینا، یا اللہ ان سے راضی ہو جانا، یا اللہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمانا، یا اللہ بالخصوص میرے امی میرے ابو جنہوں نے لمحہ لمحہ میری آبیاری کی، وہ اساتذہ جنہوں نے مجھے پڑھایا اور اس کام پہ لگایا، یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دینا، میری امی میرے ابو جو آخری دن تک میری کلاس میں رہے، یا اللہ ان پہ خصوصی کرم فرمانا، رحم فرمانا، اے رحمان اے رحیم پاکستان، اے رحمان رحیم اے کشمیر فلسطین افغانستان، یا اللہ فلسطین عراق، یا اللہ سارے بلاد اسلامیہ، یا اللہ تیری حفاظت، ساری احزاب کٹھی ہو کر آ گئی ہے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، تو نہیں چاہے گا تو یہ چراغ جلتا رہے گا، اے اللہ مملکت اسلامیہ پر اپنا خصوصی کرم فرما، اس کو اپنی حفاظت میں لے لے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اچھے حکمران عطا فرما، اے اللہ اچھے حکمران عطا فرما، یا اللہ نیک اور صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ وقت کے امام عطا فرما، یا اللہ وقت کے امام عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، انشاءاللہ. حضرات یہ جو لوگ دعوت دینا چاہتے ہوں عشرے کے اس پروگرام کے لیے وہ ہینڈ بلز لیتے جائیں اور جا کے لوگوں کو بتائیں، انشاءاللہ یہ 22 فروری سے ہم شروع کر رہے ہیں، تھوڑے سے ہینڈ بل آگے دے دیں.